ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے ہمارے اس پروگرام میں مفتی محمد جمیل رضا عطاری آپ موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ علی کل حال.
ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں ہمارے پاس جو ویڈیو سوالات ہیں, پہلے دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین وہ کیا پوچھ رہے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے, اگر بیوی اور شوہر صاحب نصاب ہو کیا الگ الگ ان پر قربانی واجب ہے؟ یہ رہنمائی فرما دیں.
بیوی اور شوہر دونوں صاحب نصاب ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی لازم ہونے کے لیے مسلمان عاقل بالغ ہونا اور ایام قربانی میں مالک نصاب ہونا ضروری ہے. تو اگر مرد مالک نصاب ہے تو مرد کے اوپر قربانی واجب ہے, عورت اگر مالک نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے, اور اگر دونوں ہی مالک نصاب ہیں تو دونوں پر ہی قربانی واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ قربانی صرف مردوں پر ہی واجب ہوتی ہو اور عورتوں پہ لازم نہ ہوتی ہو. عورتیں اپنے اعتبار سے ان کی مالیت اور ملکیت کو دیکھیں گے, اگر شرائط پائی جاتی ہوں تو ان پر قربانی واجب ہوگی. کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ مرد پر ہی قربانی واجب ہوتی ہو اور عورت پر واجب نہ ہو. کہیں اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت اتنی مالدار ہو کہ اس پر قربانی واجب ہو اور شوہر اتنا مالدار نہ ہو, غریب. تو اس کا تعلق چونکہ مالک نصاب ہونے سے ہے, تو جس جس بندے پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو قربانی کے شرائط پائے جاتے ہوں تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو.
ٹھیک ہے, یعنی گھر تمام گھر کی طرف سے ایک ہی بکرا یا ایک ہی یہ کفایت نہیں کرے گا.
ایک بکرا اس میں ایک ہی فرد کی طرف سے قربان ہونے کی صلاحیت ہے, ایک سے زائد افراد کی طرف سے بکرا قربان نہیں ہو سکتا. البتہ جو بڑا جانور ہے, اونٹ ہے, بیل, بچیا, گائے وغیرہ, یہ ایک سے زائد افراد کی طرف سے قربان ہو سکتے ہیں, اور اس میں بھی زیادہ سے زیادہ 7 افراد کی ایک لیمٹ ہے. 7 افراد سے زائد افراد ایک بڑے جانور میں شریک نہیں ہو سکتے, ورنہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یعنی اگر 8 افراد فیملی ممبر میں 8 افراد ہیں اور ایک اونٹ لے کر آئے اور 8ھوں ہی کی طرف سے قربان کر دیا تو ہر ایک کا حصہ 7ویں سے کم ہو گیا.
صحیح,
اس لیے قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی.
ٹھیک, مزید سوال.
میرا سوال یہ ہے کہ میں جو ہے نوکری جو ہے نا اپنے شہر سے باہر کرتا ہوں, کبھی نوکری پہ جب جاتا ہوں کبھی 10 دن سے پہلے گھر واپس آ جاتا ہوں, کبھی 15 دن کے بعد آتا ہوں, تو کیا مجھے جدھر میں نوکری کرتا ہوں وہاں مجھے نماز قصر پڑھنی پڑے گی یا پوری پڑھنی پڑے گی؟
ٹھیک ہے, یہ تو انہوں نے بیان کیا شہر سے باہر جاتا ہوں, لیکن وہ شہر سے باہر کتنا جاتے ہیں یہ نہیں انہوں نے بیان کیا. چلیں آپ دونوں اعتبار سے مسئلہ بیان.
اس کو اگر ہم ایک ایگزامپل سے اگر مسئلے کو سنیں تو کافی آسانی ہو جائے گی. جیسے کراچی شہر اور آگے نوری آباد ایک جگہ ہے, کراچی کی حدود سے باہر ہے, حتیٰ کہ حیدرآباد اور کراچی کے تقریباً یہ درمیان میں لگتا ہے. اب اگر کوئی شخص کراچی میں رہنے والا ہو اور وہ کام کاج کے لیے نوری آباد جاتا ہے تو نوری آباد کراچی شہر سے باہر ہے, تو باہر تو وہ کام کر رہا ہے لیکن وہ کراچی کی حدود سے 92 کلومیٹر کی مسافت دور نہیں ہے, وہ کراچی کی سے تقریباً کوئی 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, 92 کلومیٹر مسافت دور نہیں ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی کراچی میں رہنے والا شخص جس کا وطن اصلی کراچی ہو, وہ اگر نوری آباد جتنی مسافت دور جاتا ہے آتا ہے, تو یہ شخص وہاں مسافر نہیں بنے گا. اپنے شہر کراچی سے نکلتے ہوئے نوری آباد تک جاتے ہوئے, نوری آباد پہنچ کر وہاں سے واپسی کراچی کے حدود میں داخل ہوتے, کسی بھی موقع پر وہ مسافر نہیں ہے.
ٹھیک, کیوں نہیں, نوری آباد اور اس کے اندر اندر کراچی,
کیونکہ 92 کلومیٹر سے پہلے ہی نوری آباد آتا ہے. اسی طرح حیدرآباد میں اگر کوئی رہتا ہو اور وہ نوری آباد کام کرنے کے لیے آتا ہو, تو وہ بھی 92 کلومیٹر کی مسافت دوری نہیں ہے. اس لیے کراچی اور حیدرآباد کے لوگ نوری آباد میں کام کرتے ہوں پھر اپنے گھر پہ واپس آ جاتے ہوں, بھلے روزانہ یا ہفتہ یا 10 دن بعد 20 دن بعد, تب بھی وہ مسافر نہیں بنیں گے.
ٹھیک,
وہاں پہ مقیم والی ہی 4 رکعت ظہر عصر اور عشاء, جو اس میں 4 رکعت فرض ہیں, تو اس کو 4 رکعت ہی پڑھیں گے. البتہ اگر کوئی اتنی دور جاتا ہے اپنے شہر کی حدود سے کہ وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت بنتی ہو, تو ایسے اکثر افراد ہیں کہ جو حیدرآباد میں رہتے ہیں لیکن کراچی کے مختلف جگہوں پر آ کر وہ کام کاج کر رہے ہوتے ہیں, مختلف فیکٹریوں میں کمپنیوں میں کام کرتے ہیں, رہتے حیدرآباد میں.
صحیح,
تو حیدرآباد سے اب وہ کراچی آتے ہیں اور یہ ہفتہ اتوار کو یا اتوار والے دن حیدرآباد چلے جاتے ہیں واپسی. تو اب اگر کوئی حیدرآباد سے کراچی آتا ہے ایک ہفتے کے لیے, تو وہ مسافر ہے, کراچی میں مسافر ہے, اور کراچی میں اگر 4 رکعت والی نماز پڑھنی پڑی تو وہ قصر کرے گا. اسی طرح کراچی میں رہنے والا اگر حیدرآباد میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے اور 15 دن سے کم اس کی نیت ہے اور وہ واپسی وہاں سے 15 دن کے اندر اندر واپسی آئے گا, تو اس پورے سفر میں کراچی کے حدود سے باہر نکل کے حیدرآباد پہنچنے تک, حیدرآباد پہنچ کر وہاں سے واپسی کراچی کے حدود میں داخل ہونے تک, چونکہ 15 دن سے کم کی نیت سے گیا ہے, تو یہ آنے جانے اور حیدرآباد رہنے تینوں مقامات پر وہ قصر کرے گا. اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت سے کراچی میں رہنے والا حیدرآباد جاتا ہے, حیدرآباد میں رہنے والا کراچی آتا ہے, اور 15 دن رات یا اس سے زیادہ رکنے کا ارادہ ہے, تو پھر یہ جو سفر کا جو ہائی وے ہے, ٹھیک ہے, اس سفر کے دوران تو وہ قصر کرے گا,
ٹھیک,
اپنی شہر کی حدود
کے باہر,
لیکن وہ جب کراچی والا حیدرآباد پہنچ جائے گا تو چونکہ 15 دن اور یا اس سے زائد رہنے کی نیت ہے, تو حیدرآباد پہنچ کر مقیم ہوگا. حیدرآباد والا اگر کراچی آتا ہے اور یہاں 15 دن اس سے زیادہ رہنے کی نیت رکھ کے, تو اب وہ سفر کے دوران تو قصر کرے گا, لیکن کراچی پہنچنے کے بعد کراچی اس کے لیے وطن اقامت بن جائے گا, اور وطن اقامت ہونے کی وجہ سے اسے پوری 4 رکعت والی نمازیں پڑھنی ہوں گی.
صحیح. اب یہ جو ہمارے سائل محترم تھے, تو یہ اپنا خود دیکھنے کہ ان کا سفر کتنا ہے, اگر تو 92 کلومیٹر یا اس سے زائد ہے تو پھر یہ قصر نماز کریں گے,
یہ قصر کریں,
کیونکہ رہتے بھی 10 دن ہیں, کبھی 10 دن کبھی 8 دن. اچھا, ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اب جیسے انہوں نے کہا کہ میں کبھی 10 دن میں چلا جاتا ہوں کبھی 8 دن میں, تو ارادہ یہی تھا 8 دن میں 10 دن میں واپسی چلے جانا, لیکن اس دفعہ اچانک باس نے روک لیا کہ نہیں بھائی آپ نے نہیں جانا, فیکٹری میں کام آ گیا, کام کریں اگلے ہفتے چلے جائیں. اب اگلے ہفتے کو دیکھتے ہیں تو 15 دن ہو جائیں گے پورے, تو اب 7 دن تو یہ رکے.
صحیح.
اور اب ان کو چھٹی نہیں ملی, شروع میں ارادہ تو یہی تھا کہ 8ویں دن واپسی چلے جانا ہے, اب چھٹی نہیں ملی اور کہا کہ آپ اگلے ویک میں جائیں گے, تو نیکسٹ ویک میں جانے کے لیے دن تو 15 ہو رہے ہیں, نماز کون سی پڑھیں گے اب جو ایک ہفتہ بعد وہ ہے,
یعنی دو شہروں کے درمیان اگر 92 کلومیٹر کی مسافت ہو اور وہ 15 دن سے کم رکنے کی نیت سے گیا تھا, تو وہ دوسرے شہر میں مسافر ہے.
ٹھیک ہے,
اب وہ گیا تو تھا 8-10 دن کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے, اور وہاں پہنچنے کے بعد باس نے کہا کہ اب آپ نے ایک ہفتہ اور رکنا ہے.
صحیح.
اب یہاں یہ دیکھیں گے کہ جس وقت یہ دوسرے شہر میں پہنچتا ہے, اگر وہ 8 دن جو نیت لے کے گئے تھے وہ دن پورے ہو گئے, ان دنوں تو انہوں نے کی قصر, اب باس کہتے ہیں مزید ایک ہفتہ اور رک جائیں.
صحیح.
اگر ان اگلے دنوں کو اس میں ایڈ کرتے ہیں تو 15 دن پورا یا 16 دن بن جاتے ہیں,
بن جاتے ہیں,
لیکن یہ مسافر ہی رہیں گے. کیونکہ مقیم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت وہ دوسرے شہر میں پہنچا ہے, تو جس وقت پہنچا ہے اس وقت سے لے کے آئندہ 15 دن 15 راتیں رکنے کا ارادہ ہو, پختہ ارادہ ہو, تو چونکہ جس وقت وہ حیدرآباد گئے, کراچی والا شخص حیدرآباد گیا, تو اس وقت اس کا ارادہ تھا 8 دن کا.
صحیح.
ابھی 8 دن پورے ہو گئے, اس کے بعد اب باس کا آرڈر آتا ہے کہ 1 ہفتے اور رکیں یا 10 دن اور رکیں. اب یہ اب آج سے جس وقت آرڈر ملا ہے اس وقت سے آگے اگر یہ دیکھتا ہے تو وہ 7-8 دن جو بھی بنتے ہیں اضافی, تو ابھی وہ 15 دن سے کم ہے, تو پھر یہ مسافر ہی رہے گا. تو مقیم ہونے کے لیے ضروری ہے, یعنی پوری نماز پڑھنے کا حکم لاگو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس مقام پر وہ دوسرے شہر میں پہنچا ہے اس مقام پر پہنچنے کے وقت آگے ارادہ کنٹینیو 15 دن 15 راتیں وہاں رکنے کا ارادہ ہو. تو چونکہ جو آپ کی ایگزامپل ہے اس کے اندر شروع سے ہی 15 دن 15 راتیں رکنے کا ارادہ نہیں تھا, تو ایسا شخص مسافر ہوگا. بالفرض 1 ہفتہ گزار لیا, اب جانا تھا لیکن باس کی طرف سے آیا کہ بھائی کام کا لوڈ ہے, گھر والوں کو کہہ دیں کہ مزید آپ 1 ہفتے بعد آئیں گے. اب یوں کرتے کرتے ایک ہفتہ یوں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, 15 دن یک مشت 15 دن کی نیت نہیں ہو رہی,
نہیں ہو
15 دن 15 راتوں کی رکنے کی نیت نہیں ہو رہی. تو اس طرح اگر یہ آدمی بل فرض ایک ایگزامپل ہے کہ بل فرض 2 مہینے یوں کر کے رک گیا, ایک ہفتہ کرتے کرتے آگے بڑھاتے بڑھاتے, اور اس کا پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ اب اگلے ہفتے جب دن پورے ہوں گے تو کراچی آ جاؤں گا.
صحیح.
لیکن نوکری کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ سیٹ سے بگاڑ بھی نہیں سکتا اور یہ وہاں سے آ نہیں سکتا, تو ایک ہفتے یہ آگے ٹائم بڑھتا جا رہا ہے, تو یہ
مسافر
ہی رہے گا, مقیم نہیں بنے گا. اس کو چاہیے سیٹ سے پوچھ لے بھائی کتنے دن روکنا ہے,
ایک دفعہ بتا دیں نیت کر,
تاکہ وہ 15 دن 15 راتیں یا اس سے زیادہ وقت بنتا ہے تو وہ مقیم ہونے کی نیت کر لے اور پھر پوری نمازیں پڑھے.
ٹھیک ہے. اچھا چلیں ایک آخری سوال اسی میں, ضمناً سوالات بھی ایسے نکلتے ہیں اور وہ ناظرین کے بہت مفید ہوتے ہیں, ان کی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں. 15 دن کی نیت کر لی, نیت ہے 15 دن کی کہ میں نے 15 دن رہنا ہے.
صحیح.
اور یا 20 دن کی نیت ہے, یا کبھی 1 مہینے کی نیت ہے کہ 1 مہینے کے لیے رہنا ہے, 1 مہینے بعد ہی گھر واپسی جانا ہے. اب جیسے ہی 8 دن گزرے تو کوئی ایسا کام, گھر سے فون آ گیا کہ آپ کو
ایمرجنسی,
پرسوں کوئی مسئلہ ہے تو پرسوں آپ آ جائیں, گھر میں کوئی جمع ہو رہے ہیں یا کچھ بھی, یعنی ایمرجنسی تو ہوگا نا, اچانک فوراً نکل آئے, میں تھوڑا سا اس کو اور کر رہا ہوں, تو
وہ ایمرجنسی
نہیں ہے. اب اس کو یہ کہا کہ آپ ایسا کریں, اس کو 3 دن پہلے, 8 دن گزر چکے ہیں, آپ فون آ رہا ہے کہ آپ 11ویں 12ویں دن جو بھی دن بن رہا ہے تو آپ اس دن میں آ جائیں, یہ کام ہے یہ کچھ. اچھا اس کا بھی ذہن بن گیا, ہاں ٹھیک ہے, پہلے نیت 1 مہینہ ہی تھی, اب نیت اس کی ہوگی کہ مجھے جانا ہے, تو یہ جو 3 دن اب گزریں گے اس کے نیت ہونے کے بعد, یہ نماز قصر پڑھے یا مقیم والی پڑھے؟
دیکھیں جب یہ کراچی میں رہنے والا شخص حیدرآباد پہنچتا ہے, حیدرآباد کی مثال اس لیے کہ ہمارے کراچی والوں کے چونکہ یہ زیادہ کر,
ہاں میں یہی سوچ رہا ہوں اور وہ ناظرین بھی کہیں گے کہ مفتی صاحب لگتا ہے حیدرآباد پہنچ جاتے ہیں,
حیدرآباد ننیال بھی ہے تو اس وجہ سے بھی
حیدرآباد آپ کو زیادہ جو ہے نا, کراچی سے بھی فیصل آباد اور لاہور کو لے لیں,
چلیں فیصل آباد اور لاہور لے لیتے ہیں.
جی ہاں.
اچھا فیصل آباد اور لاہور, فیصل آباد میں یہ رہتا ہے جو اس کی جائے پیدائش وطن اصلی ہے اور یہ لاہور آنا چاہ رہا ہے. اچھا اب جو لاہور ہے, لاہور میں اس نے آپ کے سوال کے مطابق نیت کی تھی 1 مہینے لاہور یہ رکے گا, ٹھیک ہے, لیکن ہوا یہ کہ گھر سے فیصل آباد سے اسے کال آتی ہے کہ آپ 2-3 دن کے اندر آپ واپسی آ جائیں, کوئی کام ہے جس میں آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے. اب یہ جو مزید 3 دن انتظار کرے گا لاہور میں, تو یہ پوری پڑے یا قصر شروع کر دے, کیونکہ اب تو اس کو 3 دن کے اندر یعنی 15 دن سے پہلے ہی گویا واپسی جانا ہے. تو اب اس میں حکم شرع یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی جگہ مقیم ہوتا ہے, تو وہ جگہ جب اس کے لیے وطن اقامت ہے, تو وطن اقامت ختم ہونے کے لیے, وطن اقامت ختم ہونے کے لیے اور اس کا مقیم ہونے کا جو وصف ہے وہ ختم ہونے کے لیے نیت کافی نہیں ہے.
اچھا, یعنی ابھی ارادہ ہو گیا کہ
اس کا ارادہ ہوا کہ 3 دن بعد میں جو مجھے جانا ہے
یہ کافی,
تو یہ 3 دن پہلے جو اس نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اب یہ جگہ چھوڑنی ہے اور واپسی فیصل آباد جانا ہے لاہور سے, تو ان 3 دنوں کی جو اس نیت ہے, محض نیت کی وجہ سے وطن اقامت ختم نہیں ہوگا. اب یہ 3 دن جو اس کی پہلے والی نیت تھی نا, 1 مہینہ رکنے کی وجہ سے یہ مقیم بن گیا تھا, تو اس کا یہ وصف مقیم ہونا, یہ وطن اقامت ہونا, یہ برقرار رہے گا جب تک کہ یہ لاہور کی آبادی سے کراس نہیں کر جاتا,
یعنی سفر اختیار نہیں کر لے,
جب تک یہ سفر شروع نہ کر دیں. اور سفر شروع کرنے کا مطلب गाड़ी में तो बैठ गया, अब गाड़ी चल रही है, ट्रेन में बैठ गया, अब ट्रेन चल रही है, जब तक वो लाहौर की हदूद से आगे ट्रेन निकल ना जाए,
सही,
यानी अतराफ में आबादियां ख़त्म हो जाएं, अब ये बनेगा मुसाफिर। अब फैसलाबाद की आबादी आने तक ये मुसाफिर है, इस दौरान अगर उसको नमाज़ पढ़नी है चार रकात वाली तो वो कसर करेगा, चूँकि ये अलग एक मसला है कि दो शहरों के दरमियान अगर 92 किलोमीटर या उससे ज़ायद मुसाफत हो तो इस मुसाफत को तय करने वाला शख्स मुसाफिर होता है,
ठीक,
भले वो जा अपने घर रहा हो, भले वो दूसरे जगह जा रहा हो। तो लाहौर में जब तक था मुकीम था,
सही,
ठीक है, चूँकि जो हमारा मसला चल रहा है उस नीयत के अतबार से मुकीम था, जैसे ही लाहौर की आबादी से निकला तो अब मुसाफिर हो गया,
मुसाफिर हो गया।
अब हैदर फैसलाबाद की जब आबादी में दाखिल होगा अपने वतन आ गया तो ये मुकीम हो जाएगा। तो मसला यहाँ पे वही है कि वतन इकामत महज नियत कर लेने से ख़त्म नहीं होता। इसको आप यूं ही ले लें कि फैसलाबाद से लाहौर आने के लिए एक प्लानिंग तो थी ना कि एक हफ्ते बाद मुझे लाहौर एक महीने के लिए जाना है, तो क्या इस नियत करने से
फैसलाबाद
में रहते रहते क्या मुसाफिर हो गया?
नहीं हुआ,
नहीं हुआ। तो नियत करने से मुसाफिर नहीं होगा,
ठीक।
इस मुसाफिर होने के लिए अपने शहर की हदूद से निकलना और इतनी दूर जगह का कस्द व इरादा करना कि जो 92 किलोमीटर या उससे ज़ायद मुसाफत की दूरी पर हो, ये ज़रूरी है,
ठीक।
महज नियत कर लेने से वो मुसाफिर नहीं होता
जी। कुछ SMS भी शामिल करते हैं और भैंस की कुर्बानी हो सकती
है? हाँ, जो अहले अरब अरबी लुगत के अतबार से जो लफ्ज़ बकर इस्तेमाल होता है, जैसे सूरह बकरा में बकरा का लफ्ज़ आता है गाय के लिए, तो बकर का जो लफ्ज़ है इसके उमूम के तहत भैंस भैंसा ये भी शामिल है,
सही।
तो इस एतबार से अगर कोई गाय बैल बछिया बछड़े के जगह अगर कोई भैंसा भैंस कट्टा ये अगर ज़बा करता है और वो उसकी उम्र 2 साल है और कोई ऐसा ऐब भी उसमें नहीं है जो कुर्बानी में रुकावट डाले, तो इसकी भी कुर्बानी हो सकती है,
सही। और भैंस को बाकायदा यानी अलजामूस को ये
बकर
की 9 में से शामिल किया
जी। बकर एक समझो एक जिन्स है, बकरा बकर इसको गाय कहते हैं, तो इसकी अनवा में से ये भैंस भैंसा ये भी इसकी 9 में शामिल है। जैसे बकरा बकरी जब ये कुर्बानी के जानवरों में हम जिक्र करते हैं तो इसकी अनवा के अंदर दुम्बा भेड़ मेंढा ये भी इसके तहत शामिल हो जाता है, तो इसी तरीके से बकर के लफ्ज़ के तहत जामूस ये भैंस को अरबी में कहते हैं तो ये भी इसी के तहत दाखिल है।
मज़ीद एक वीडियो सवाल लेते हैं।
मेरा नाम मोहम्मद वलीद है और मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि क्या एहराम की हालत में खुशबू लगाना जायज़ है? अगर किसी ने भूल कर खुशबू लगा लिए तो इस हवाले से क्या हुक्म है?
खुशबू
एहराम की जब आदमी नियत कर लेता है हज के एहराम की या उमरे के एहराम की, तो अब उस मुसलमान मर्द या औरत के लिए खुशबू का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। खुशबू का इस्तेमाल तो दूर की बात है, खुशबू को सूंघना भी मकरूह है, खुशबू को सूंघना भी मकरूह है अगरचे हाथ या कपड़ों पे ना भी लगे,
ठीक।
यानी ये सूंघने हत्ता के जो फल खुशबूदार होते हैं जैसे यानी किन्नू वगैरह हो गए, इनका खाना तो जायज़ है, इनको महज खुशबू के लिए सूंघना ये भी मकरूह है। तो खुशबू से महरिम को दूर रहना चाहिए। तो अब चाहे वो खुशबू भूले से लगी या जानबूझकर लगाई, तो अब इसकी दोनों सूरतों में कफारा होगा।
कफारा लाज़िम, यानी इसमें भूलने से
लगा ली तो खैर गुनाह नहीं होगा लेकिन कफारा होगा। और अगर जानबूझकर खुशबू लगाई, पता है कि मैं अहराम की हालत में हूँ फिर भी जानबूझकर खुशबू लगा रहा है तो गुनाहगार भी होगा, कफारा बहर सूरत है। अब कफारे की दो सूरतें, अगर इसने खुशबू लगाई है और खुशबू लगाने की सूरत में देखने वाले इसको ये कहें कि आपने बहुत ज़्यादा खुशबू लगाई है तो इस सूरत में दम लाजिम होगा, और अगर मामूली सी खुशबू लगाई है कि देखने वाला कहे कि आपने खुशबू बहुत थोड़ी सी लगाई है तो थोड़ी खुशबू लगाने की सूरत में सदका कफ़ारे में एक सदका देना होगा। वो सदक़े से मुराद इतनी मकदार जो सदक़े फितर में होती है। अब मिसाल के तौर पे इतर की शीशी ली और हाथ पे हल्की सी लगा दी तो इसको लोग थोड़ी ही कहेंगे,
सही।
और बाज़ लोग होते हैं ना इतर जब उनके पास आता है तो खूब हथेली में भर भर के लगा रहे होते हैं,
बिलखसूस किसी और का है
और दोबारा मिलने की उम्मीद ना हो تو اب یہ کہ خوشبو لگا رہے ہیں پورا, اب دیکھنے والا دیکھتے ہی کہے گا آپ نے بہت زیادہ خوشبو لگا لی, تو اس کا تعلق مطلب دیکھنے والے کے اوپر ہے کہ اگر خوشبو اگر لگی ہو اور دیکھنے والا یہ کہے کہ بہت زیادہ خوشبو ہے تو پھر دم ہوگا, اور اگر دیکھنے والا کہے کہ یہ خوشبو کم لگائی ہے تو اس صورت میں صدقہ ہوگا.
ٹھیک ہے جی. مزید
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, اجتماعی قربانی کے لیے پچھلے سال کے اگر کسی کا حصہ رہ گیا تو اس سال وہ ڈال سکتا ہے, اور اجتماعی قربانی سب رشتہ دار ہو تو اس میں وکیل بنانا ضروری ہے, اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دی.
جی اجتماعی قربانی یہ فرما رہے ہیں, اجتماعی قربانی میں کسی کا حصہ رہ گیا ہو, اب یہ کیا اجتماعی قربانی والوں کو کہا تھا انہوں نے کہ میری طرف سے حصہ کرنا یا حصہ بک کیا تھا تو اب وہ رہ گیا, لیکن چلیں کسی کا حصہ رہ گیا یا قربانی پچھلے سال نہیں ہوئی تو کیا اس سال وہ حصہ ڈالیں گے, کیا کریں گے؟
دیکھیں گزشتہ سال جو قربانی اگر کسی نے نہیں کی تو چونکہ قربانی کے ایک لمیٹڈ ایام ہیں, 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے,
صحیح,
اس ٹائم کے اندر اندر جانور کے گلے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری کا پھر جانا ضروری ہے.
صحیح.
ٹھیک ہے, اب غروب آفتاب سے پہلے پہلے چھری پھیر دی, اب اس کے بعد کھال وغیرہ گوشت وہ بھلے بعد میں بنے, یہ وقت کے اندر اندر ذبح پایا گیا تو واجب ادا ہو گیا, اور اگر کسی نے اتنی تاخیر کر دی کہ 10-12 ذی الحجہ کا غروب آفتاب بھی ہو گیا اور اس نے قربانی نہیں کی, اب اس کے اوپر جانور ذبح کر کے اس قربانی کا عمل کرنا, اب یہ واجب قربانی کا اس انداز سے ادا نہیں ہو سکتا کہ جانور ذبح کیا جائے اور قربانی کی قضا کی جائے. قربانی کا جو جانور ذبح کر کے واجب ادا کرنے کا جو وقت تھا وہ 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک تھا, اب اگر کسی نے قربانی ادا نہیں کی تو اب اس کو قضا کرنی ہے, وہ قضا کا جو انداز ہے اس میں ذبح شامل نہیں ہے, وہ زندہ ایک بکرا یا ایک بکری ایک سال کی عمر کی یا ان کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت صدقہ کرنی ہوگی تو قربانی کی قضا ادا ہوگی. اب جس نے گزشتہ سال قربانی نہیں کی اور اس نے اس سال 2025 کے ماہ ذی الحجہ میں قربانی کے اندر اپنا حصہ اگر وہ شامل کرتا ہے تو اولاً اگر کسی کو معلوم ہو کہ یہ 6 حصے دار تو بالکل اس سال کے ہیں
اور ایک وہ ہے
اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے ایک حصہ پچھلے سال کا بھی شامل کر رہا ہے, مثلا ان 6 افراد میں ہی ایک آدمی ایسا بھی ہے جو 2 حصے لے رہا ہے, ایک اس سال کا اور ایک پچھلے سال
کے لے,
تو ایسی اگر صورت ہے تو اس بھائی کو منع کر دیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ ایڈ نہ ہوں, آپ ہمارے ساتھ شریک نہ ہوں, کیونکہ اگر آپ شریک ہوئے تو اس شریک ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ نے ایک حصے کی قضا کی نیت کی اور ہمارے 6 حصے بقیہ ہیں ادا والے, جس میں ایک حصہ آپ کا ادا والا بھی ہے, تو جانور چونکہ ایک ہی ہے اس کی جان ایک ہی ہے تو لہذا اس میں آپ کا قضا والا بھی حصہ شامل ہوگا, تو جب اس کو ذبح کیا جائے گا قربانی ہونے کے اعتبار سے تو ہو گئی, 6 افراد کی حالیہ قربانی بھی ہو گئی, واجب ادا ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن اس آدمی کا وہ جو پچھلے سال کی قربانی تھی وہ واجب ادا نہیں ہوا کیونکہ اس میں تو زندہ بکرا بکری یا اس کی قیمت دینی تھی, جانور ذبح کر کے پچھلے سال کی قضا نہیں ہو سکتی, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ چونکہ جانور کی جان تو ایک ہی تھی اس ایک جان میں قضا والی نیت بھی شامل تھی اور اس نے ذبح کر دیا, اب اس جانور کو صدقہ کرنا ہوگا,
جس پورے ٹوٹل
پچھلے سال کی نیت سے ایک حصہ ڈالا تھا اس ایک حصے کو بھی قضا والی نیت سے جو کیا تھا وہ بھی صدقہ کرنا ہوگا, اور جو 6 حصے تھے ان کے گوشت کو بھی دیگر 6 شرکا استعمال نہیں کر سکتے, یہ پورے 6 حصے کو بھی صدقہ کرنا ہوگا.
اللہ, یعنی یہ تمام کو اپنا گوشت یہ صدقہ,
قربانی ہو گئی,
قربانی ہو جائے گی,
قربانی کا واجب ادا ہو جائے گا, لیکن
اچھا وہ جو قضا اس نے کی اس کا بھی ہوگا,
جو قضا اس نے کی تھی وہ قضا ادا نہیں ہوئی,
اچھا
قضا میں تو زندہ بکرا بکری ہی دینی ہوتی ہے
یا اتنی قیمت,
تو مہر اب اس کو یعنی اگر اس کو آپ یوں لے لیں کوئی آدمی اگر بکرا بکری ذبح کر دیتا ہے, قربانی کا ایام گزر گئے اور بکرا بکری کو اس نے ذبح کر دیا اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس طرح سے میں اپنا قربانی کی قضا کر لوں تو اس طرح قربانی کی قضا ادا نہیں ہوئی اس کو زندہ بکرا یا بکری کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی، اور یہ جو جانور قربان قضا کی نیت سے ذبح کیا تھا اس کا گوشت بھی صدقہ کرنا ہوگا۔ تو لہذا یہ سارے احکامات سیکھنا ضروری ہے۔ تو قربانی جہاں اجتماعی ہو رہی ہو تو وہاں پر جو بھی اجتماعی قربانی کے ذمہ دار ہو تو اسے چاہیے کہ آپ پچھلے قربانی پچھلے سالوں کی قربانی کی قضا والے حصے تو نہیں ہے نا، اسی سال قربانی آپ کر رہے ہیں، اسی سال کے حصے جمع کرا رہے ہیں، تو اگر یہی صورت ہے تو پھر آپ حصے لیں، اور اگر گزشتہ سالوں کی قربانی کے حصے بھی اگر کوئی لے رہا ہے ڈالنا چاہتا ہے تو اس سے معذرت کر لیں۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جیسے ان کا بھی ایک سوال ہے اور بھی تھا اس میں، اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بکرا یا بکری زندہ لے کے صدقہ کریں تو یا اس کی قیمت صدقہ کریں، تو اب جیسے پچھلے سال کی اس سال، تو اب جو سیزن آتا ہے اس میں جانور مہنگے ہو جاتے ہیں، بکرا بھی مہنگے، اب تو اس کو جو قربانی کے قابل ہوگا یہی خیال رکھنا ہوگا نا، تو اب کیا اس کو وہ مؤخر کر دے یا پچھلے سال چلتی ہوئی آ رہی تھی بیچ میں کوئی ادا کر سکتا ہے؟ کیا ہے
قضا کرنے کا، یعنی قربانی کی قضا کرنے کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ اب ہم ایک سال اور انتظار کریں اور ایام قربانی آئیں گے تو پھر ہم کوئی بکرا زندہ خرید کر وہ صدقہ کریں۔ اس کے لیے پورا سال ہے۔
صحیح۔
اولاً جو تاخیر ہوئی اس پہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ قربانی وقت پہ ادا نہ کر سکے، تو بلا عذر اگر ایسا ہوا تو گناہ گار بھی ہوئے، توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اب اس کے بعد جتنا ممکن ہو جلد از جلد ایک بکرے یا بکری جو ایک سال کی عمر کی ہو وہ خرید کر صدقہ کر دیں۔
صحیح۔
تو یہ جو آپ بکرا یا بکری خریدیں گے، بس مثلاً آپ ربیع الاول میں آپ نے ایک سال کا بکرا خرید لیا اور اس کو زندہ صدقہ کر دیا کسی غریب مستحق کو، وہ زندہ بکرا ہی مالک بنا کے دے دیا، تو آپ کی گزشتہ سال جو قربانی نہیں کی تھی اس کی قضا ادا ہو گئی۔
صحیح۔
اب چاہے وہ بکرا مثال کے طور پہ اس وقت ایک نارمل ایک سال کے بکرے کا ریٹ 50,000 سے شروع ہو رہا ہے، گویا 40,000 سے شروع ہو رہا ہے اور آگے پھر اس کے ریٹ بہت ہائی فائی ہو جاتے ہیں، تو اگر ہم دو ایک مہینے بعد جب سیزن کے مطابق ایام نہیں ہوتے تو وہی بکرا جو 40,000-50,000 کا تھا وہ اگر 25,000 کا ہو جاتا ہے اور آپ نے 25,000 میں وہ بکرا خریدا اور زندہ بکرا صدقہ کر دیا تو آپ کا وہ واجب ادا ہو گیا قضا کا۔ اب آپ دینا چاہتے ہیں ربیع الاول میں قیمت ایسے، تو قیمت ربیع الاول کے مہینے میں جو بکروں کی قیمت بن رہی ہے وہ قیمت نہیں، قیمت دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو ایام قربانی میں جو ایک سال کے بکرے کی قیمت تھی مارکیٹ ریٹ اس کے مطابق قیمت ادا کرنی ہوگی۔
صحیح۔ اچھا، یہ جو انہوں نے کہا وکیل بنانا گھر میں، جو اجتماعی طور پہ گھر میں ایک حصہ لیا رشتہ داروں نے مل گیا، تو اب ان کو کیا وہ کسی ایک کو وکیل بنائیں گے باقاعدہ اور پھر ان کے نام لیے جائیں گے جب قربان کریں گے، یا کیا؟
وکیل بنانے سے مراد، ان کا سوال تھوڑا سا مبہم ہے، واضح نہیں ہے۔ اب وکیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی سب سے یہ پیسے جمع کریں گے، پیسے جمع کرنے کے بعد پھر یہ جانور خرید کر لے کر آئیں گے، جانور کی خریداری کے بعد جو مختلف اخراجات ہوتے ہیں چارے کے قربانی کے، ان سب چیزوں کا ہم نے ان کو اختیار دے دیا ہے، یہ مراد ہے وکیل کرنے سے۔ تو نارمل ایسا ہی ہوتا ہے کہ چاہے وہ کسی خاندان میں کوئی قربانی ہو رہی ہو تو سات افراد نے حصہ دیا تو ساتوں جانور خریدنے نہیں جاتے۔
صحیح۔
کسی کے پاس ٹائم ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، بالفرض خواتین نہیں جاتی، ان کا بھی حصہ شامل کیا گیا ہے۔ تو قربانی جب ہوگی تو وہ سارے معاملات مرد حضرات ہی دیکھتے ہیں، خواتین نہیں دیکھتی، تو اس حوالے سے وکیل کرنے کا عمل تو پایا جاتا ہے۔
صحیح۔
اب ان میں کوئی بھی ایک ہوتا ہے جس کو سارے پیسے سپرد کیے جاتے ہیں تو وہ قربانی کرنے کا لوگوں کی طرف سے جو حصے دار ہیں ایک وکیل کی حیثیت تو اس کی ہو جاتی ہے۔ اب آگے وکیل کے بارے میں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کے کیا احکام پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ تھوڑی سی صورت واضح نہیں ہے۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا قربانی کی جگہ پہ صدقہ دیا جا سکتا ہے، قربانی افضل ہے یا صدقہ افضل ہے؟
جی، قربانی میں اتنی رقم خرچ کریں اس کی جگہ صدقہ کر دیں، یہ بھی لوگ، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قربانی میں بڑے بڑے جانور آپ کر رہے ہیں تو آپ نارمل سا لیں، عام سا لیں، بقیہ رقم صدقہ کر دیں، تو اس طرح کی بھی باتیں ان دنوں میں بطور خاص کی جاتی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں، قربانی جب واجب ہے تو اس کی ادائیگی اسی طرح ہوگی جس طرح اللہ و رسول کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں فصلی لربک وانحر کہ نماز پڑھیں اور قربانی ادا کریں، تو نماز سے مراد شارحین نے مفسرین نے یہاں عید کی نماز عید الاضحیٰ کی نماز بھی لی ہے اور ون حر اس کا معنی ہے قربانی کرنا جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے وہ یہاں پر مراد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عبادتیں ہمارے اوپر لازم فرمائی ہیں
ٹھیک
نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے تو ان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نماز روزہ یہ بدنی عبادتیں جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے پرسنل ہم اپنے باڈی کو اس عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں
صحیح
حج کے اندر مال بھی خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور بندہ اپنے جسم کو بھی مکہ مدینہ یا مکہ مینہ مزدلفہ وغیرہ ان مقامات پہ جہاں مناسک کے حج ادا ہوتے ہیں وہاں تک لے کے جاتا ہے مشقت اٹھاتا ہے تو حج مالی اور بدنی دونوں عبادتیں زکوٰۃ فطرہ یہ مالی عبادتیں ہیں
صحیح
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر مختلف قسم کی عبادتیں لازم فرمائی ہیں انہی میں سے ایک عبادت ہے قربانی کرنا اس میں بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے تو جس طرح ہم زکوٰۃ کے بجائے یوں کہیں کہ یار زکوٰۃ میں پیسے دینے کے بجائے آپ ایسا کرو نماز پڑھ لو
یعنی دوسری کوئی اور عبادت
کر لیں آپ ایسا کریں نماز پڑھنے کی جگہ آپ اس کی رقم دے دو فدیہ کر دو آپ فقیروں کو کھانا کھلا دو آپ روزہ رکھتے ہو روزہ رکھنے کے بجائے آپ ایسا کریں غریبوں کو کھانا کھلا دیں تو جس انداز کی عبادت ہم پر لازم کر دی گئی ہم اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکتے اس میں کوئی تبدیلیاں اپنی طرف سے نہیں کر سکتے قربانی جب اللہ و رسول کی طرف سے اس کو واجب قرار دے دیا گیا اب ہم اس کے بجائے یوں کر لو تو اس کے بجائے یوں کر لو اس یہ کرنے کے بجائے آپ یوں کر لیں کہ جو قربانی ہے وہ ادا کریں قربانی ادا کرنے کے بعد آپ یوں کر سکتے ہیں کہ پورا گوشت صدقہ کر دیں آپ چاہیں تو اس انداز سے بھی غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں
صحیح
کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پورے سال گوشت نہیں کھا سکتے اپنی غربت افلاس کی وجہ سے آپ پورا جانور اپنے ڈیپ فریزر میں ڈالنے کے بجائے آپ پورا جانور صدقہ بھی کر سکتے ہیں
صحیح
اس انداز سے بھی لوگوں کو یعنی جو گوشت 1400-1500 روپے کلو بک رہا ہو وہ ان کے گھر میں آرام سے 2-3 کلو کی مقدار میں جب آپ کی طرف سے چلے جائے گا تو یہ بھی ایک صدقہ ہے تو یہ نہیں کہ ہم رقم صدقہ کر دیں اور قربانی نہ کریں تو قربانی والے ایام میں آدمی قربانی کے علاوہ چاہے جتنا صدقہ و خیرات کر دے اللہ کی راہ میں وہ صدقہ و خیرات کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرنے کا ہوگا لہذا قربانی کے وجوب کو ادا کرنے کا وہی انداز اپنایا جائے گا جو شریعت مطہرہ نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے اپنی اٹکل یہاں پر استعمال نہیں کرنی چاہیے
جی ناظرین کرام آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں دے علم نافع کی دولت عطا فرمائے آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہادیو رہنما ہمارے غلام ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ